بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. آج 21 اگست 2017 ہے. یہ کتاب کا پارٹ نمبر 1 ہے. آج ہم آپ کے لیے کتاب حلقہ 11 ریکارڈ کر رہے ہیں. اس کتاب کے مصنف ہیں سید زید زمان حامد. یہ کتاب کرتب آڈیو لائبریری کی جانب سے پیش کی جا رہی ہے. مزید کتابوں کی ریکارڈنگ کے لیے آپ اس نمبر پر رابطہ قائم کریں 03067878222 یا وزٹ کریں ہماری ویب سائٹ www.kartaba.org www.qurtaba.org. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نام کتاب حلقہ 11. مصنف سید زید زمان حامد. ناشر براس ٹیکس راول پنڈی. تقلیب حروف براس ٹیکس ٹیم. مجلس ادارات سمیع اللہ بخاری. سیدہ قدسیہ مشہدی فاطمہ حسین سفیان مسعود. کتابت و آرائش وقار احمد صدیقی. مطبع سہیل پرنٹرز. فون نمبر 0333525565. تاریخ اشاعت دسمبر 2014. قیمت 1500 روپے. براس ٹیکس راول پنڈی پاکستان. فون نمبر +92-51-55980-46-7. ویب سائٹ www.zhamid.pk. ای میل sayedzamanhamid@gmail.com. نوٹ: اس کتاب کو مصنف کی اجازت سے امت مسلمہ کی فلاح کے لیے تقسیم کیا جا سکتا ہے. سید و مرشدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں ہدیہ عشق و ادب. فہرست نمبر 1. لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا. صفحہ نمبر 1. نمبر 2. باطل دوئی پسند ہے حق لا شریک ہے. صفحہ نمبر 17. نمبر 3. قرآن میں ہو غوطہ زن اے مرد مسلمہ. صفحہ نمبر 31. نمبر 4. ہم تو مائل با کرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں. صفحہ نمبر 45. نمبر 5. اگر با اونر سیدی تمام بو لہ بھی است. صفحہ نمبر 59. نمبر 6. ادب قرینہ ہے محبت کے. ادب پہلا قرینہ ہے محبت کے قرینوں میں. صفحہ نمبر 71. نمبر 7. دوسرا نام اسی دین کا ہے فقر غیور. صفحہ نمبر 87. نمبر 8. خودی وہ بحر ہے جس کا کوئی کنارہ نہیں. صفحہ نمبر 101. نمبر 9. میں تجھ کو بتاتا ہوں تقدیر امم کیا ہے. صفحہ نمبر 115. نمبر 10. قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے. صفحہ نمبر 131. نمبر 11. مومن نہیں جو صاحب لولاک نہیں ہے. صفحہ نمبر 147. نمبر 12. زمانہ آیا ہے بے حجابی کا عام دیدار یار ہوگا. صفحہ نمبر 165. نمبر 13. زمانہ باتو نسازت توبہ زمانہ ستیز. صفحہ نمبر 179. نمبر 14. خود مسلمان سے ہے پوشیدہ مسلمان کا مقام. صفحہ نمبر 191. نمبر 15. قل ہو اللہ کی شمشیر سے خالی ہے نیام. صفحہ نمبر 207. نمبر 16. زندہ قوت تھی جہاں میں یہی توحید کبھی. صفحہ نمبر 217. نمبر 17. کچھ ہاتھ نہیں آتا بے آہ سحرگاہی. صفحہ نمبر 229. نمبر 18. تماچے موج کے کھاتے تھے جو بن کر گوہر نکلے. صفحہ نمبر 243. نمبر 19. موج ہے دریا میں اور بیرونی دریا کچھ نہیں. صفحہ نمبر 257. مصنف حلقہ 11 کی ریکارڈنگ کے دوران یہ کتاب مصنف کے ٹی وی پر نشر ہونے والے پروگرام حلقہ یارہ کی تحریری شکل ہے. اس صفحے پر مصنف سید زید زمان حامد کی تصویر دکھائی گئی ہے. صفحہ نمبر ایک, باب نمبر ایک, لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا. اس تصنیف کا مقصد نوجوان نسل کی تعلیم و تربیت اور آج کے پرفتن دور میں ان کے ذہنوں میں اٹھنے والے سوالات کے شافی جوابات دینا ہے, تاکہ وہ امت کی قیادت کی ذمہ داری اپنے کاندھوں پر اٹھا سکیں. ہم آج تاریخ کے جس موڑ پر کھڑے ہیں, یہ ہماری زندگیوں کا حیرت انگیز ترین لمحہ ہے. آپ کو اللہ تعالیٰ نے ایک ایسے دور میں پیدا کیا ہے کہ جب تقدیر امت مسلمہ کی قیادت کی ذمہ داری اس خطے کے مسلمانوں کو دینے والی ہے. آپ 1400 سال کی اسلامی تاریخ کے امین ہیں. سن 1757 کی جنگ پلاسی میں نواب سراج الدولہ کی شہادت سے پہلے مسلمانوں نے بر صغیر پر تقریباً 1000 سال حکومت کی اور پھر زوال کا شکار ہو گئے. سن 1757 سے لے کر سن 1947 تک 190 سال ہماری تاریخ کا دردناک ترین دور تھا. اس سے پہلے امت مسلمہ نے اتنا طویل اور کٹھن وقت کبھی نہیں گزارا تھا. تحریک پاکستان محض مسلم لیگ کے قیام سے شروع نہیں ہوئی تھی, بلکہ پاکستان بننے کی جدوجہد تو قرون اولا تک جاتی ہے. بقول قائد اعظم, پاکستان تو اسی وقت بن گیا تھا کہ جب ہندوستان میں پہلا ہندو مسلمان ہوا تھا. لیکن جس پاکستان کی اب ہم بات کر رہے ہیں, وہ آج کا پاکستان ہے کہ جس کا پرچم سبز ہلالی ہے, جس کی نسبت گنبد خضرا کے ساتھ ہے جو مدینہ ثانی ہے, اور جسے اللہ تعالیٰ 27 رمضان کو لیلۃ القدر کی مبارک گھڑی میں وجود میں لایا. اس پاکستان کو اللہ تعالیٰ مستقبل میں امت کو یکجا متحد کرنے کے لیے استعمال کرے گا, اور تب مسلمان ایک ہوں گے حرم کی پاسبانی کے لیے. نیل کے ساحل سے لے کر تاپخا کاشکر, انشاءاللہ پاکستان اللہ تعالیٰ کے رازوں میں سے ایک راز ہے. یہ امت مسلمہ کے لیے ایک تحفہ ہے. اس پاکستان کے قیام کے لیے سن 1757 سے لے کر سن 1947 تک کروڑوں انسانوں نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا, مگر یہ حقیقت تاریخ کے صفحات سے ہی مٹا دی گئی ہے. ہماری نصابی کتب میں بھی اس کا ذکر نہیں کیا جاتا. ذرائع ابلاغ بھی یہ دردناک حقیقت سامنے لانے سے کتراتے ہیں. صرف سن 1757 سے لے کر سن 1857 کی جنگ آزادی تک ہی کروڑوں مسلمان ذبح کر دیے گئے تھے. اس کے علاوہ نسل کشی کی اتنی بڑی واردات شاید افریقہ کے غلاموں یا شمالی امریکہ کے مقامی ریڈ انڈینز کے ساتھ ہی کی گئی ہوگی, کہ جو کئی صدیوں تک مختلف عالمی طاقتوں کے نوآبادیاتی نظام کا شکار رہے. اس دور میں اس وقت کی عالمی طاقتوں نے دنیا کو تباہی کے دہانے پر لا کھڑا کیا تھا. خصوصاً ملت اسلامیہ اور ہندوستان میں تو بے پناہ تباہی مچائی گئی. جب امت پر کڑا وقت آتا ہے تو قوموں کی اجتماعی غلطیوں اور کوتاہیوں کی سزا انفرادی قربانیوں کے ذریعے معاف نہیں کی جاتی. انفرادی قربانیاں دینے والے افراد خود تو سرخرو ہو جاتے, مگر امت کے اجتماعی زوال کو نہیں روک پاتے. اجتماعی زوال کو ٹالنے کے لیے اجتماعی توبہ قربانی دینی پڑتی ہے. سراج الدولہ سن 1757 میں شہید ہو کر ہندوستان کی تقدیر بدلنے سے معذور رہے. اس کے بعد ٹیپو سلطان اس پرچم کو اٹھاتے ہیں اور کفار کے خلاف مزاحمت کرتے ہوئے بالآخر وہ بھی شہید ہو جاتے ہیں. پوری مسلم دنیا میں جہاں جہاں مسلمانوں نے تحریک مزاحمت اٹھائی, مثلا وسطی ایشیا, سمرقند, بخارا, تاشقند, چیچینیا, ازبکستان, تاجکستان وغیرہ, وہاں انہیں شکست کا سامنا کرنا پڑا. ہند میں بھی مسلمان جنگ آزادی لڑ رہے تھے. خلافت عثمانیہ 19ویں صدی ہی سے یورپ کا مرد بیمار کہلانے لگے تھے. فرض یہ کہ پوری امت مشرق اور مغرب میں زوال کا شکار تھی. ہماری نصابی کتب میں سن 1857 کی جنگ آزادی کا تذکرہ صرف چند سطور میں یوں ملتا ہے کہ مسلمانوں نے سن 1857 میں انگریزوں کے خلاف جنگ آزادی لڑی اور شکست سے دوچار ہوئے, کہ جس کے بعد ہندوستان پر انگریزوں کا قبضہ ہو گیا. تفصیل سے آگاہ نہیں کیا جاتا. انگریز جو آج پوری دنیا میں آزادی, اظہار رائے, حقوق انسانی کے علم بردار بنے پھرتے ہیں, ہندوستان پر قبضے کے دوران انہوں نے وہ ظلم و ستم برپا کیا کہ مسلمانوں کے 1000 سالہ دور حکومت اور تمدن کا نام و نشان تک مٹا ڈالا. انگریزوں سے پہلے ہندوستان پر حکومت کرنے والے مغل خاندان کا سن 1857 کے بعد ذکر بھی نہیں ملتا کہ آخر وہ گئے کہاں. انگریزوں نے ان کے خاندان اور مسلم اشرافیہ کے ایک ایک فرد کو ختم کر دیا. وہ تمام افراد کے جن کا شاہی خاندان یا مسلمان تہذیب سے دور کبھی تعلق ہوتا، انہیں دردناک اذیتیں دے کر شہید کر دیا جاتا۔ ہزاروں کی تعداد میں مسلمان علماء کو زندہ جلایا گیا یا توپوں کے آگے باندھ کر اڑا دیا گیا۔ شاہی خاندان کی عورتوں کو بیچ دیا گیا۔ دہلی میں مسلمانوں کی 1000 سالہ تاریخ، لائبریریاں، کتابیں اور دیگر خزانے جلا کر راکھ کر دیے گئے۔ مسلمانوں کی ثقافت، تہذیب اور زبان تک کو مٹانے کی کوشش کی گئی، اور جس دردناک طریقے سے یہ سب کچھ ہوا، اسے سن کر ہی انسان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ سن 1757 سے پہلے عالمی تجارت میں مسلمان ہندوستان کا حصہ 25% تھا۔ سن 1947 میں حال یہ ہو چکا تھا کہ عالمی تجارت میں برطانیہ کے زیر تسلط ہندوستان کا حصہ 1% سے بھی کم رہ گیا۔ اس سے اندازہ لگائیے کہ ان 190 سالوں میں انگریزوں نے ہندوستان کو کس قدر لوٹا۔ لوگ کہتے ہیں کہ اس دوران بہت ترقی ہوئی۔ انگریزوں نے ریلوے لائن بنوائی، عدالتیں بنائی، بڑی نہریں اور سڑکیں تعمیر کی، لیکن در حقیقت انگریزوں نے صرف ہندوستان کو لوٹا، ترقی نہیں دی۔ انہوں نے ہندوستان میں صرف اس قدر تعمیر و ترقی کی کہ جتنی ہندوستانیوں کو غلام رکھنے اور یہاں کے وسائل لوٹنے کے لیے ضروری تھی، ورنہ ان کا پورا نظام ظلم، جبر اور استبداد پر قائم تھا۔ اگر موجودہ حکمرانوں میں غیرت ہوتی تو انگریزوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر 200 سال کے نقصانات کا ہر جانا طلب کرتے۔ اس زمانے میں بنگال میں دنیا کا بہترین ریشم بنتا تھا۔ یہ بات بہت مشہور ہے کہ اس ریشم کا ایک تھان انگوٹھی میں سے گزر جاتا تھا، یعنی اتنا باریک اور نفیس ریشم ہوتا۔ انگریزوں نے وہ ریشم بنانے والے تمام کاریگروں کے انگوٹھے کٹوا دیے تاکہ وہ صنعت ختم ہو جائے اور ہندوستان میں مانچسٹر کا بنا کپڑا فروخت ہو سکے۔ قیمتی فصلیں، معدنیات اور ہیرے جواہرات جہازوں میں بھر بھر کر انگلستان بھیج دیے جاتے، بلکہ برطانیہ کے تاج میں جڑا ہوا کوہ نور ہیرا آخر ان تک کیسے پہنچا؟ سن 1757 کے بعد ہی ہندوستان کے مسلمانوں کے لیے مشکل وقت شروع ہو چکا تھا، مگر 1857 کی جنگ آزادی کے بعد سے لے کر 1947 تک کے 90 سال مسلمانوں پر خصوصاً بہت بھاری گزرے۔ ہماری زبان تک تبدیل کر دی گئی۔ اس سے پہلے مسلمانوں میں فارسی زبان رائج تھی، فارسی کو ختم کر دیا گیا۔ عربی پہلے ہی ختم ہو چکی تھی۔ اس کے بعد مسلمانوں میں زبان اور فرقوں کی بنیاد پر اتنے گروہ پیدا کیے گئے کہ پھر مسلمان متحد ہی نہ ہو پائے۔ نہ صرف مسلمانوں کی سیاست ختم کر دی گئی، بلکہ مسلمانوں کو معیشت سے بھی بے دخل کر دیا گیا۔ سب سے بڑا ظلم یہ کیا گیا کہ اشرافیہ کو تو قتل کر دیا گیا، مگر وہ غدار کے جنہوں نے انگریزوں کا ساتھ دیا تھا، انہیں زمینیں اور جاگیریں دے کر نواب، جاگیردار، وڈیرا اور سردار بنا دیا گیا، اور مختلف خطابات دے کر، مثلا خان بہادر، ملک، خان، سردار وغیرہ، مسلمانوں میں ایک نئے حکمران تقوی کو جنم دیا۔ نتیجتاً مسلمانوں کا معاشرتی ڈھانچہ اس کے طبقات تبدیل ہو کر رہ گئے۔ غلاموں اور غداروں کو مسلمانوں کی اشرافیہ بنا دیا گیا اور حقیقی اشرافیہ کو ختم کر دیا گیا۔ یہی وجہ ہے کہ کچھ سال پہلے جب ملکہ برطانیہ پاکستان آئی تو پارلیمنٹ میں اسپیکر نے ملکہ کو خطاب کر کے کہا، وی آر اسٹل یور لائل سبجیکٹ، یعنی ہم اب بھی آپ کے وفادار غلام ہیں۔ یہی طبقہ آج تک پاکستان پر حکمرانی کر رہا ہے، چاہے وہ کسی بھی سیاسی جماعت سے تعلق رکھتا ہو۔ دوسرا جو بڑا ظلم جو انگریزوں نے کیا وہ یہ تھا کہ ہمارے دین میں فتنے پیدا کر دیے، خصوصاً قادیانوں کا فتنہ۔ انگریزوں نے ختم نبوت کے حوالے سے مسلمانوں میں شکوک و شبہات پیدا کیے اور قادیانیوں کے ذریعے یہ پرچار بھی کروایا کہ انگریزوں کے خلاف مزاحمت حرام ہے۔ ایسے علماء کو بھی سامنے لایا گیا کہ جو بظاہر تو انگریزوں کے مخالف تھے، مگر در حقیقت ہندو مشرکوں کے کٹر ساتھی۔ یہی وجہ تھی کہ جب علامہ اقبال نے دین کی سربلندی اور تحریک پاکستان کے حوالے سے کام شروع کیا تو ان کی سب سے زیادہ مخالفت ہندوؤں یا انگریزوں نے نہیں بلکہ انہی نام نہاد علماء نے کی، کہ جن کو آج ہم کانگریسی مولوی کہتے ہیں۔ ہندوستان کا دارالعلوم دیوبند ان کا کانگریسی مولویوں کا گڑھ تھا، اور آج تک یہ پاکستان کے مخالف اور مشرکوں کے ساتھی ہیں۔ انہی مولویوں نے اقبال کو کافر اور قائد اعظم کو کافر اعظم کہا اور پاکستان کو کافرستان کا نام دیا۔ علامہ اقبال نے کلیات اقبال میں دارالعلوم دیوبند کا نام لے کر ایک نظم لکھی ہے کہ جس میں مولوی حسین احمد مدنی کے نظریات اور اعمال کو بولہ بھی کہا گیا ہے۔ عجم ہنوز ندانند رموز دی ورنم زد دیوبند حسین احمد ای چا بو العجبی اسد، سروت برسر منبر کے ملت از وطن از چہ بے خبر ز مقام محمد صلی اللہ علیہ وسلم عربی است مصطفیٰ برسا خویش راہ گے دی ہما اوسط اگر با او نر سیدی تمام بو لہبی اسد است. علامہ اقبال نے اپنے کلام میں ایسے مولویوں کو اڑا کے رکھ دیا تھا کہ جنہوں نے مغربی قوم پرستی کا تصور دیا اور جنہوں نے یہ کہا کہ قومیت وطن سے ہے اسلام اور دین سے نہیں. اقبال نے کہا کہ قوم مذہب سے ہے, اگر مذہب نہیں تو کچھ بھی نہیں. ستم ظریفی دیکھیے کہ آج وہی کانگریسی مولوی پاکستان کے چیمپئن بنے پھرتے ہیں, پاکستان کی حکومت میں بھی شامل ہیں اور خود کو تحریک پاکستان کے علمبردار کے طور پر پیش کرتے ہیں. یہی وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے حقیقی طور پر تحریک پاکستان کے لیے قربانیاں دینے والوں کا کردار ہماری نصاب کتب سے غائب کر دیا ہے. انگریزوں اور ہندوؤں کے مظالم پر بھی یوں پردہ ڈال دیا گیا ہے کہ جیسے انہوں نے مسلمانوں پر کبھی ظلم کیا ہی نہ ہو, بلکہ یہ تاثر دیا جاتا ہے کہ ہندوستان کی تقسیم ہی غلط تھی. قائد اعظم اور علامہ اقبال سے بہت بڑی خطا ہوئی کہ انہوں نے پاکستان بنایا. جمعیت علماء اسلام کے سربراہ اور مولانا فضل الرحمان کے والد مفتی محمود تو پاکستان کی پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کر یہ اعلان کر چکے ہیں کہ وہ پاکستان بنانے کے گناہ میں شامل نہیں تھے. اس حلقہ 11 میں ہم ان تمام موضوعات پر بات کریں گے. ہم پاکستان کی سیاست اور معیشت پر بھی بات کریں گے اور دینی موضوعات پر بھی. ہم اقبال کے بندہ مومن کو بھی زیر بحث لائیں گے, اقبال کے فلسفہ خودی پر بھی بات کریں گے. ہم ہر اس سوال کا جواب دینے کی کوشش کریں گے کہ جو پاکستان کی نوجوان نسل کے ذہن میں ہے, کیونکہ اگر اس نسل کی تربیت نہ کی گئی تو آنے والے دور میں ہمیں اس کی بڑی بھاری قیمت چکانی پڑے گی. لمحوں کی خطا ہوتی ہے مگر سزا صدیوں تک کاٹنا پڑتی ہے. نواب سراج الدولہ کی صفوں میں ایک غدار تھا میر جعفر. اس نے انگریزوں کے ساتھ ساز بات کر کے مسلمانوں کو شکست دو چار کروا دیا. وہ لمحوں کی خطا تھی مگر اس کی سزا ہم نے 200 سال تک کاٹی. ہمیں 200 سال کی غلامی برداشت کرنا پڑی. اس کے بعد میر صادق نے ٹیپو سلطان سے غداری کی. اقبال نے انہی غداروں پر ایک المناک مرثیہ بھی کہا ہے. جعفر از بنگال و صادق از دکن, ننگ آدم ننگ دین ننگ وطن. مسلمانوں کو کبھی بھی کوئی باہر سے نقصان پہنچانے میں کامیاب نہیں ہوا, ہمیں ہمیشہ ہماری صفوں میں موجود غداروں نے نقصان پہنچایا ہے. کبھی وہ علماء سو کی شکل میں ہمارے سامنے آتے ہیں, کبھی دانشوروں کی شکل میں اور کبھی سیاست دانوں کے روپ میں. ایسے فتنہ گر علماء کے متعلق حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جس کا مفہوم ہے کہ فتنے انہی علماء میں سے اٹھتے ہیں, انہی میں داخل ہو جاتے ہیں اور وہ اللہ کی مخلوق میں سب سے زیادہ ناپاک لوگ ہیں. مگر اللہ تعالیٰ کی رحمت یہ ہے کہ وہ ہر دور میں علماء حق بھی پیدا کرتا ہے کہ جو دین کی آبرو کی حفاظت کا کام کرتے ہیں. انگریز جو فتنے برصغیر میں چھوڑ کر گئے ان کے ناپاک اثرات آج بھی باقی ہیں. ہمارے ملک میں انہی کا بنایا ہوا نظام رائج ہے. ہمارا عدالتی سیاسی اور معاشی نظام سبھی کچھ انگریزوں کا چھوڑا ہوا ہے. ہماری سیاست میں آج بھی وہی میر جعفر اور میر صادق کی اولادیں شامل ہیں اور ہمارے دین کے ٹھیکیدار بھی وہی فتنہ گر ہیں کہ جو پاکستان بنانے کے گناہ میں شامل نہیں تھے. اس پاکستان کے بارے میں کچھ حقیقتیں ہم آپ کو بتانا چاہیں گے. پاکستان اللہ کے رازوں میں سے ایک راز ہے. اشفاق احمد صاحب نے کہا تھا کہ اس پاکستان کی مثال حضرت صالح کی اونٹنی جیسی ہے, معجزے سے بنا ہے اور معجزے ہی سے قائم ہے. جس نے پاکستان کی عزت کی وہ دو جہانوں میں نوازا جائے گا, اور جس نے پاکستان کی مخالفت کی خواہ وہ کتنے ہی حج کر لے, روزے رکھ لے, نمازیں پڑھ لے, وہ دنیا اور آخرت میں تباہ و برباد ہو جائے گا. تاریخ نے ثابت کیا ہے کہ جس نے بھی پاکستان کے ساتھ برا کیا اللہ تعالیٰ نے اسے برباد کر دیا. اس کی دنیا اور آخرت دونوں تباہ ہوئے. جو پاکستان کے ساتھ مخلص رہا چاہے اسے دنیا میں چند تکلیفیں برداشت کرنا پڑی ہوں, لیکن اسے دو جہانوں میں عزت اور آبرو ملی. عربی زبان میں لفظ پاکستان کا لغوی معنی ہی مدینہ طیبہ ہے. پاک مطلب طیب, پستان یعنی مدینہ شہر. پاکستان کوئی عام ملک نہیں ہے, یہ مدینہ ثانی ہے. دنیا میں بہت سے ممالک وجود میں آئے مگر 1400 سال میں یہ پہلی بار ہوا ہے کہ کوئی ملک مدینہ منورہ سے اتنی مماثلت رکھتا ہو. مدینہ میں بھی مسلمان مشرق مکہ سے ہجرت کر کے آئے, پاکستان میں بھی مسلمان مشرق ہندوستان سے ہجرت کر کے آئے. وہاں بھی مشرق مکے اور مسلمان مدینے کے درمیان پے در پے جھڑپیں ہوتی رہیں. یہاں بھی پاکستان اور ہندوستان مسلسل حالت جنگ میں ہیں. وہاں بھی دوران ہجرت مسلمانوں نے بہت تکلیفیں اٹھائیں. یہاں بھی دوران ہجرت مسلمانوں کو بے انتہا ظلم و ستم برداشت کرنا پڑے. وہاں بھی احد میں مسلمانوں کو نقصان اٹھانا پڑا، یہاں بھی 1971 میں مسلمانوں کو چوٹ لگی۔ وہاں بھی دو قومی نظریہ تھا کہ مسلمان اور مشرک کافر دو الگ الگ قومیں ہیں، یہاں بھی دو قومی نظریے یعنی ہندو اور مسلمان دو الگ الگ قومیں ہیں، پر یہ ملک وجود آیا۔ وہاں بھی امن پسندی سے رہنے کے لیے معاملہ حدیبیہ کیا گیا، یہاں بھی پاکستان اور ہندوستان کے درمیان شملہ اور تاشقند جیسے کئی امن معاہدے ہو چکے ہیں۔ وہاں بھی جب کفار نے معاہدوں کے خلاف ورزی کی تو پھر فیصلہ کن مورکے کے بعد مکہ فتح ہوا۔ یہاں بھی ہندوستان مسلسل معاہدوں کے خلاف ورزی کر رہا ہے اور اب ایک فیصلہ کن مورکے کے بعد دہلی دوبارہ فتح ہوگا انشاءاللہ۔ حدیث شریف میں اس فیصلہ کن مورکے کو غزوہ ہند کا نام دیا گیا ہے۔ ہندو مشرک صرف تلوار کی زبان سمجھتا ہے، اور اس فتح کی بشارت ہمیں سیدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت پہلے سنا دیا، اور یہی پاکستان کے قیام کا ایک اہم مقصد ہے۔ پاکستان کی تعمیر لا الہ الا اللہ پر ہوئی، اور اب پاکستان کی تکمیل محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کی جائے گی انشاءاللہ۔ ہم نے خطۂ زمین بھی حاصل کر لیا، اس کا دفاع بھی کر رہے ہیں، اب صرف یہاں پر شریعت کا نفاذ باقی ہے کہ جس کے پاکستان اپنی ان ذمہ داریوں کو پورا کرنے کے قابل ہوگا کہ جو اس کے نصیب میں لکھی گئی ہیں۔ ہمارا دوسرے مسلمانوں سے دین کا رشتہ ہے، ہمارا رشتہ لسانیت، قومیت، فرقواریت اور عصبیت کی بنیاد پر نہیں ہے۔ مدینہ طیبہ کی طرح پاکستان ہمارا مرکز ہے، جس طرح اس وقت مدینہ منورہ کا دفاع پوری امت کا دفاع تصور کیا جاتا تھا، اسی طرح آج امت کا مرکز پاکستان ہے، اس کا دفاع امت کا دفاع ہے۔ امت کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ اسے ایک ایسا آزاد خطہ زمین میسر ہو کہ جہاں وہ خود کو منظم کر سکے، اپنے نظریے کو فروغ دے سکے۔ پاکستان ہمارے لیے وہی مقدس خطہ زمین ہے۔ پاکستان کی سرحدیں جو اب چھوٹی نظر آتی ہیں، انشاءاللہ مستقبل میں چھوٹی نہیں رہیں گی۔ ایک ہوں مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے، ایک ہوں مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے، نیل کے ساحل سے لے کر تاب خاک کے کاشفر۔ اقبال اتحاد بین المسلمین کے دائی تھے، اقبال کا پیغام بہت انقلابی ہے۔ اس کے باوجود پاکستان کے قیام کے 68 سال گزر جانے کے بعد بھی نوجوان نسل کو اقبال کا کلام نہیں پڑھایا جاتا۔ ہمارے معاشرے میں سرکاری طور پر اقبال کو عقیدت کا نشان تو ضرور بنایا گیا ہے، مگر ان کے کلام اور ان کے پیغام سے فیض لینے کا رواج نہیں۔ جیسا کہ ہم قرآن کے ساتھ کرتے ہیں کہ بیٹیوں کو رخصت کرتے وقت ان کے سر پر تو رکھ دیتے ہیں، مگر قرآن پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی زحمت نہیں کرتے۔ حالانکہ قرآن انقلاب کی کتاب ہے، روحانیت ہدایت کی ایسی کتاب کہ جب ہمارے بزرگوں نے اسے سمجھا تو فقط 30 سال کے عرصے میں خلافت راشدہ میں چین سے لے کر یورپ تک کے تمام علاقے اسلام کے پیغام سے منور ہو گئے۔ جو قرآن سنتا اور سمجھتا ہے وہ پھر عام زندگی بسر نہیں کر سکتا، وہ انقلاب برپا کر دیتا ہے۔ اقبال کا کلام بھی وہی برکت رکھتا ہے، کیونکہ اس میں اقبال نے حکمت قرآن، عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ادب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نمائندگی کی ہے۔ اگر اس کلام میں اقبال سے لگائی ہوئی چنگاری مسلمانوں کی اتنی طاقت دے سکتی ہے کہ وہ بر اعظم کو توڑ کر ایک الگ ملک بنا لیں، تو آج اس کلام اقبال سے فیض لے کر ہم دنیا کی امامت کیوں نہیں کر سکتے؟ سوالات و جوابات۔ سوال: قرآن اور کلام اقبال میں قوم پرستی کے متعلق کیا کہا گیا ہے؟ جواب: اللہ تعالیٰ نے اسلام کسی ایک خطۂ زمین کے لیے نہیں بھیجا، اسلام تو آفاقی و عالمگیر دین ہے۔ آج کل قومیت کا ایسا تصور دیا جاتا ہے کہ جس کے باعث انسان چھوٹے چھوٹے جغرافیائی خطوں میں تقسیم ہو جاتے ہیں۔ اسلام اپنی فطرت کے تحت انسانوں کو جوڑتا ہے، تقسیم نہیں کرتا۔ اقبال فرماتے ہیں: مکے نے دیا خاک جنیوا کو یہ پیغام، مکے نے دیا خاک جنیوا کو یہ پیغام، جمعیت اقوام کے جمعیت آدم۔ لاکھوں انسان ایک ساتھ حج کرتے ہیں، وہ لوگ دنیا کے ہر کونے سے آتے ہیں، مگر وہاں یہ معلوم نہیں ہوتا کہ کون کس رنگ و نسل، قومیت و طبقے سے تعلق رکھتا ہے۔ کائنات میں کہیں اتنا روح پرور منظر نہیں ملتا کہ جتنا حج کے موقع پر نظر آتا ہے۔ یہی اسلام کا پیغام ہے۔ ہمارا دین فقط اسلام کے نام پر انسانیت کو متحد کرنا ہے۔ کوئی بھی ایسا پیغام کہ جو لوگوں کو قومیت، لسانیت، فرقہ واریت، عصبیت اور رنگ و نسل کی بنیاد پر تقسیم کرے، وہ اسلام کا پیغام نہیں ہو سکتا۔ مغرب کا تصور یہ ہے کہ ہر قوم کو ایک خطہ زمین پرچم اور قومی ترانہ دے کر انہیں باقی لوگوں سے الگ کر دو. جغرافیہ کی بنیاد پر تقسیم کرنے کے بعد بھی وہ ملکوں کو مزید چھوٹا کرنے کی کوشش کرتے ہیں. جیسے 20ویں صدی میں خلافت عثمانیہ کو توڑ کر درجنوں ممالک میں تقسیم کر دیا گیا, اب وہ پاکستان کو بھی توڑ کر مختلف چھوٹے چھوٹے ممالک میں تقسیم کر دینا چاہتے ہیں, سندھو دیش بنانا چاہتے ہیں, بلوچستان کو الگ کرنے کی بات کی جاتی ہے, صوبہ سرحد کو افغانستان کا حصہ بنانے کی بات کرتے ہیں. اقبال نے مغرب کے تصور پر سخت تنقید کی. ان تازہ خداؤں میں سب سے بڑا وطن ہے, ان تازہ خداؤں میں سب سے بڑا وطن ہے, جو پہرن اس کا ہے وہ مذہب کا کفن ہے. ہر دور کے لوگ اپنے عہد کے مطابق کچھ بت تراشتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دور میں کعبہ میں موجود 360 بت توڑے تھے. آج بھی وہ 360 بت ہم نے اپنے درمیان بسائے ہوئے ہیں. کچھ لوگوں کے دلوں میں بستے ہیں, کچھ معاشروں میں بستے ہیں. ہمیں وہ تمام بت توڑنے ہیں تاکہ توحید کو زندہ کیا جا سکے. گفتار سیاست میں وطن اور ہی کچھ ہے, گفتار سیاست میں وطن اور ہی کچھ ہے, ارشاد نبوت میں وطن اور ہی کچھ ہے. یعنی مسلمان جس وطن کی بات کرتے ہیں وہ ارشاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں وجود میں آتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے وطن سے محبت کو ایمان کا حصہ بنایا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ و مدینہ سے بہت محبت تھی. ہمیں بھی پاکستان سے عشق ہے. جب کوئی خطہ جیسے کہ پہلے مدینہ اور اب پاکستان اسلامی نظریے کی بنیاد پر وجود میں آئے تو پھر ایسے ملک کی محبت ایمان کا حصہ بن جاتی ہے, لیکن جب اسلامی نظریے کو دفن کر کے قومیت, عصبیت, لسانیت اور فرقہ واریت کو پروان چڑھایا جائے, اس بنیاد پر ملک بنائے جائیں جیسا کہ بنگلہ دیش وغیرہ, تو اقبال اس کو مذہب کا کفن کہتے ہیں. اگر لوگ اسلام کو پیچھے رکھتے ہوئے عصبیت کی بنیاد پر کہیں کہ میں بنگالی ہوں, ایرانی ہوں, پاکستانی ہوں, عرب ہوں یا اقوامی ہوں, تو یہ وہ قومیت ہے کہ جو حرام ہے اور جس کی جڑ کاٹنے کے لیے اسلام آیا ہو, جس کی جڑ دور جدید میں اقبال بھی کاٹتے ہیں. سوال, آپ کہتے ہیں کہ پاکستان مسلمانوں کے لیے بنایا گیا ہے, لیکن مسلمان تو پوری دنیا میں موجود ہیں, اس میں کیا خاص مقصد پنہا ہے کہ ہندوستان کو تقسیم کر کے یہاں مسلمانوں کا مرکز بنایا گیا؟ جواب, یہ اللہ کا ایک غیر معمولی راز ہے. اقبال جب تصور خودی دیتے ہیں تو کہتے ہیں, خودی کا راز داں ہو جا, خدا کا ترجمہ ہو جا. جب انسان اپنے آپ کو جاننا شروع کرتا ہے اور اپنے رب سے ایک تعلق قائم کر لیتا ہے تو پھر وہ اللہ کے رازدانوں میں شامل ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ اسے اپنے رازوں سے آگاہ کر دیتا ہے. اقبال بھی اللہ تعالیٰ کے رازدان تھے. ولی, درویش, فقرا, یہ سب اللہ تعالیٰ کے رازدان ہی ہوتے ہیں. اگر آپ 1400 سال اسلامی تاریخ کا جائزہ لیں تو معلوم ہوگا کہ حالات و واقعات بتا دیتے ہیں کہ اللہ کس قوم سے کام لینا چاہ رہا ہے. آغاز میں اللہ تعالیٰ نے عربوں سے کام لیا. اگرچہ برسر اقتدار خاندان تبدیل ہوتے رہے ہیں, پھر خلافت راشدہ کے بعد بنو امیہ آئے. بنو امیہ سے خلافت بنو عباس میں منتقل ہوئی. عباسی عرب کمزور پڑے تو اس زمانے میں بظاہر کوئی ایسی قوم نظر نہیں آتی تھی کہ جو مسلمانوں کی عزت و آبرو کی حفاظت کر سکے, مگر غیبی امداد کے تحت ترک سلجوق آگے آئے. اس کے بعد عثمانی ترکوں نے یہ ذمہ داری لے لی. اس وقت کے علماء صورتحال سے پریشان ہو گئے, کیونکہ ایک حدیث شریف کے مطابق خلافت کا حق صرف قریش کے پاس ہے. پھر علماء نے حدیث کی تشریح یوں کی کہ اگر قریش موجود ہوں تو خلافت کا حق ان کا ہوگا, ورنہ ان کی عدم موجودگی میں ایسے غیر قریش بھی خلافت کی مسند سنبھال سکتے ہیں کہ جو امت کی حفاظت کی ذمہ داری ادا کر سکتے ہوں. اس تشریح کی روشنی میں پھر عباسی خلافت کی کمزوری کے پیش نظر خلافت ترکوں کے حوالے کر دی گئی. وہ عرب نہیں تھے, مگر مسلمان اس حکمت کو سمجھ گئے کہ اب امت مسلمہ کی عزت و آبرو کی حفاظت عثمانی ترکوں کی تلوار ہی کر پائے گی. جب صلیبی جنگیں ہو رہی تھی تو اللہ تعالیٰ کے رازدان بندے جانتے تھے کہ صلیبیوں کو ختم کرنے کا کام اللہ تعالیٰ کو نور الدین زنگی اور صلاح الدین ایوبی سے ہی لینا ہے. لہذا پوری دنیا کے مسلمان جوگ در جوگ نور الدین زنگی اور سلطان صلاح الدین ایوبی کے اس پرچم تلے جمع ہونا شروع ہو گئے. اسی طرح جب سراج الدولہ ٹیپو سلطان کو شکست ہوئی اور مسلمان جدید ٹیکنالوجی کی موجودگی میں بھی انگریزوں سے ہار گئے تو اللہ کے ولی و درویش سمجھ گئے کہ اب مسلمانوں کے زوال کا وقت آن پہنچا ہے. اب قیادت ان سے چھین لی جائے گی. اور پھر یہی ہوا. 20ویں صدی کے آغاز میں پوری مسلمان دنیا زوال کا شکار ہو چکی تھی. عربوں کا حال یہ تھا کہ انگریزوں کے ساتھ مل کر انہوں نے ترک مسلمانوں کے خلاف بغاوت برپا کر دی. لارنس آف अरेबिया की कहानी पढ़िए तो अंदाजा होगा ये हमारी तारीख का बहुत तकलीफ दे हिस्सा है कि किस तरह मशक वस्ता में अरबों ने मुसलमान तुर्क खिलाफत खत्म करने के लिए अपनी बादशाहत कायम करने के लिए अपने ही मुसलमान भाइयों के खिलाफ साजिशें की और बगावतों का हिस्सा बने। इकबाल ने इस रवैये पर बहुत दुख भरे अंदाज में कहा था, बेचता है हाशमी आबरुए दीने मुस्तफ़ा, बेचता है हाशमी आबरुए दीने मुस्तफ़ा, खाक व खून में मिल रहा है तुर्कमान सख्त कुश। वो शरीफ मक्का के बेटे थे कि जिन्हें अंग्रेजों ने मुसलमानों से गद्दारी के नाम के तौर पर पहली जंग अजीम के बाद नए नक्शे बनाकर किसी को उर्दन की हुकूमत दी और किसी को इराक की। याद कीजिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो हदीस के जिसका महफूम है कि एक वक्त आएगा जब दुश्मन कौमें तुम पर इस तरह टूटेंगी कि जिस तरह भूखे दस्तरखान पर टूटते हैं। सहाबा कराम ने पूछा, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या हम तादाद में कम होंगे? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम तादाद में इतने ज्यादा होगे कि जैसे समंदर पर झाग होती है, मगर तुम्हें दुनिया से मोहब्बत होगी और तुम मौत से खौफ खाने लगोगे। बीसवीं सदी के आगाज में 50 करोड़ के लगभग मुसलमान थे। किताब का पार्ट नंबर 1 यहाँ पर मुकम्मल हुआ। किताब का बकिया हिस्सा पार्ट नंबर 2 में सुनिए।